This is VOA News. I'm Liz Pelka. Afghan officials are counting votes after Saturday's presidential election that was held amid repeated threats by the Taliban. Unofficial estimates indicate the voter turnout will be an historic low. Election officials say only about 20% of the country's more than 9 million eligible voters cast ballots. The insurgents did carry out some attacks, authorities say, but were blocked from conducting any major violence. Hong Kong protests turned violent on Sunday in some of the most widespread violence in more than 3 months of anti-government unrest. Here's Reuters' Emmer McCarthy.
Proudly flying the Chinese flag, around 200 Hong Kongers from pro-Beijing groups rallied across the city ahead of Chinese National Day on Tuesday. Some demonstrators calling for the end of opposition protests, which have gripped the city for months.
I'm proud as a Chinese. I'm proud living in Hong Kong.
Meantime, anti-Chinese protesters were flying flags from across the globe.
To give pressures upon the Beijing government not to carry them anymore.
But their march quickly descended into chaos, with some of the most violent scenes in more than 3 months of civil unrest. Protesters threw petrol bombs and bricks at government buildings. Riot police fired water cannon with blue dye to easily identify protesters, as well as rubber bullets and rounds of tear gas.
That was Reuters' Emmer McCarthy reporting. Thousands of Russians braved the cold rain to jam a central Moscow square, and opposition groups sought to regain momentum following a summer of demonstrations that targeted both local elections and Russia's broader political system. This is VOA News. Voting is underway in Austria's parliamentary election. Sunday's vote came 4 months after a corruption scandal brought down ex-Chancellor Sebastian Kurz's coalition government. More than 6 million voters ages 16 and up are eligible to cast ballots in today's election. UN humanitarian agencies are shifting efforts away from emergency aid to longer-term recovery assistance for Hurricane Dorian survivors in the Bahamas. Lisa Schlein reports for VOA. From Geneva.
Aid agencies rushed life-saving aid into the Bahamas after Hurricane Dorian, a deadly Category 5 storm, devastated the islands early this month. The toll from this disaster is huge. Latest UN reports put the number of dead at 53, including 600 missing. Chief of Press and External Relations at the UN in Geneva, Réal LeBlanc, says the Bahamian government is now shifting emergency efforts to recovery.
As of Wednesday, the UN humanitarian organizations had supported the government in delivering over 350,000 meals, 135,000 liters of water, health services, debris removal, waste management, temporary housing, and other items.
Lisa Schlein for VOA News, Geneva.
The International Organization for Migration says it will distribute essential household items to displaced families, support debris removal, and more. Cameroon's Dialogue for Peace is set to begin Monday the 30th. Thousands of people affected by the separatist war have been on the streets in Bamenda calling on the government to be sincere as talks start. Esther Njomo is the coordinator of the Northwest Southwest Women Task Force for Peace, saying they are asking President Paul Biya to release arrested English-speaking leaders as a sign he is serious about the dialogue.
We, the women, are saying that he can grant clemency or pardon to those arrested within the context of the Anglophone crisis and allow them to take part in the national dialogue so that we all, as one, forge ahead looking into the possible solutions for life to go back to normalcy in the two regions.
Reuters reports Cameroon has been gripped by violence since November 2016. That's when government forces crushed a movement of Anglophone teachers and lawyers protesting against their perceived social exclusion by the country's French-speaking majority. The protest turned into an insurgency of separatists seeking independence for the Anglophone Southwest and Northwest regions. At least 2,000 people have been killed. More international headlines on voanews.com. I'm Liz Pelka, VOA News.
مجلس مذاکرہ راؤنڈ ٹیبل اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال. پیش خدمت ہے ہمارا آج کا پروگرام راؤنڈ ٹیبل.
السلام علیکم سامعین, شہناز عزیز حاضر ہے آج کی راؤنڈ ٹیبل کے ساتھ. اور بہت دفعہ اس بارے میں ہم ڈسکشنز کر چکے ہیں, لیکن آج ایک بار پھر بات کریں گے. 370 کے خاتمے کے بعد, یعنی کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کیے جانے کے بعد, وہاں کی صورتحال کے بارے میں, اس کے حل کے امکانات کے بارے میں, اور ایک ایسے وقت میں جب آج بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی اقوام متحدہ سے خطاب کر رہے ہیں. اگرچہ بھارت نے پہلے اس عزم کا اظہار کیا تھا کہ اقوام متحدہ میں کوئی بات نہیں ہوگی کشمیر کے مسئلے پر, لیکن دیکھتے ہیں کہ اس مسئلے پر کیا بات ہوتی ہے. کل پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان اقوام متحدہ سے خطاب کریں گے, جنرل اسمبلی سے, اور یقینی طور پر کشمیر کا مسئلہ اس میں سر فہرست ہوگا. انڈیا میں ایک عام رائے یہ ہے کہ حکومت کی جانب سے آرٹیکل 370 کے خاتمے کے بعد کشمیر کا مسئلہ حل ہو گیا ہے, اور وہ کشمیر کو انڈیا اپنا اندرونی معاملہ سمجھتا ہے. پاکستان کا دعویٰ ہے کہ کشمیر برصغیر کا نامکمل ایجنڈا ہے جسے حل کرنے کی ضرورت ہے. وہ تیسرے فریق کی ضرورت کی بھی بات کرتا ہے. تو آج ہم نے اس موضوع پر بات کرنے کے لیے جن ماہرین کو دعوت دی ہے وہ ہیں بوسٹن میں ممتاز ہسٹورین اور استاد, عالمی امور کی ماہر اور متعدد کتابوں کی مصنف عائشہ جلال صاحبہ. بھارت میں ہمارے ساتھ شامل ہیں دو ایکسپرٹس جن میں معروف دفاعی اور سیاسی تجزیہ کار اور بھارت ایئر فورس کے سابق ایئر وائس مارشل کپل کاک صاحب ہیں, اور یہ ان افراد میں شامل ہیں, ان پانچ افراد میں جنہوں نے پٹیشن دائر کی ہے 370 کے خاتمے کے خلاف. ان کے علاوہ بھارت سے ایم ایم انصاری صاحب ہمارے ساتھ ہیں جو کہ شہرت رکھتے ہیں, ایک سینئر بیوروکریٹ ہیں, لیکن ان کی شہرت ہے کہ انہوں نے کشمیر کے معاملے کو حل کرنے کے لیے وہاں کا دورہ کیا, لوگوں سے ملاقاتیں کیں, اور اس کے بعد انہوں نے اپنی ایک رپورٹ بھی پیش کی, اس پہ تفصیل سے بات ہوگی. ہمارے چوتھے مہمان آپ سب کے جانے پہچانے پاکستان کے معروف تجزیہ کار اور خارجہ امور کے ماہر شمشاد احمد صاحب ہیں جو اسلام آباد سے ہمارے ساتھ شامل ہوں گے. ان کا تعلق اقوام متحدہ سے بھی رہا ہے پاکستان کے خصوصی مندوب کی حیثیت سے, تو کچھ ہماری اس بات چیت میں وہ ہمیں یہ بھی بتا سکیں گے کہ کون سا وہ دور تھا جب کبھی اقوام متحدہ کے ذریعے مسئلہ کشمیر حل ہونے کی امید نظر آئی تھی. تو ہمارے ساتھ عائشہ جلال صاحبہ موجود ہیں. میں عائشہ آپ سے شروع کرنا چاہوں گی, ایک ہسٹورین کی حیثیت سے آپ مجھے بتائیے کہ اب تک 7 دہائیاں ہو چکی ہیں اقوام متحدہ میں اس مسئلے کو, اور کبھی بھی ایسا نہیں لگا کہ اس پر کوئی حل ہونے کی امید ہے, کیونکہ ابھی بھی جب پاکستان نے پیش کیا اور اگست کے مہینے میں اس پر خصوصی اجلاس ہوا تو وہ بھی بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو گیا. تو کیا سمجھتی ہیں آپ, اقوام متحدہ کا کوئی کردار ہے یا نہیں, اور دوسرا کیا حال ہے, کیا متبادل ہے اس کا؟
کردار تو ہے, مگر جب تک ہندوستان انڈیا اس کردار کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو یو این افیکٹو نہیں ہو سکتا. تاریخ یہی بتاتی ہے کہ شروع سالوں میں پارٹیشن کے امیڈیٹلی بعد تو کافی کچھ کام کیا گیا تھا, مگر اس کے بعد جب ہندوستان نے اپنا چڑھاؤ کیا کشمیر پہ 1953 کے بعد بخشی غلام محمد کو جب لگایا اور عبداللہ کو جیل میں ڈال دیا, اس کے بعد پھر انٹرنیشنل کمیونٹی بھی پیچھے ہٹ گئی تھی. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ کیونکہ ہندوستان انڈیا کا اکنامک پاور جو ہے اس کی وجہ سے سب خاموش ہیں, دوسری طرف اسلاموفوبیا کا مسئلہ ہے جو ہر چیز کو ٹیررزم, مسلم ٹیررزم کہا جاتا ہے, اسی وجہ سے لوگ خاموش ہیں. جہاں تک وہ ہیں سٹیٹس کا, گورنمنٹس کا مسئلہ ہے, مگر میڈیا میں لوگ بول رہے ہیں, مگر میں سمجھتی ہوں کہ وہ جس طرح سے بات ہونی چاہیے وہ کشمیر پہ نہیں ہو رہی. تو ایک طریقے سے میں سمجھتی ہوں کہ یو این بھی توجہ دے گی جب زیادہ لوگ اس کو میڈیا میں اور ڈسکشن میں کہیں گے کہ یہ تو مطلب بالکل ہی انہیومن قسم کی ایک رجیم ہے جو ہندوستان نے بنا دی ہے وہاں پر. تو میں سمجھتی ہوں کہ جب تک وہ نہیں کریں گے یو این اکیلا نہیں کچھ کر سکتا, کیونکہ جب تک انڈیا از اے بیریئر, انڈیا کچھ کرنا نہیں چاہتا.
اور کپل صاحب آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ اپنی شناخت کے بارے میں کشمیریوں میں ایک بہت ہی مستحکم احساس موجود ہے, اور ہونا یہ چاہیے تھا کہ ایک ریفرنڈم کے ذریعے کشمیریوں سے پوچھا جاتا کہ وہ آرٹیکل 370 چاہتے ہیں یا نہیں. تو آپ نے اس کے خلاف سپریم کورٹ میں بھی درخواست دائر کی ہے, تو آپ مجھے بتائیے کہ کیا بھارت میں کیا آپ کو نظر آتا ہے کہ کوئی اس پہ سماعت ہوگی, کچھ امید ہے کہ اس فیصلے کو منسوخ کر دیا جائے یا یہ رہے گا قائم؟
امید کے لیے تو مجھے مرزا غالب یاد آتے ہیں, کوئی امید بات نہیں آتی, کوئی صورت نظر نہیں آتی. موت کا ایک دن معین ہے, امید کیوں رات پر نہیں آتی. دیکھیے اس وقت کشمیر خاموش ہے, ماحول ایک طریقے سے ایک لوگوں کے دلوں میں اور دماغ پہ ایک آگ سی لگی ہوئی ہے, کیونکہ آرٹیکل 370 اور 35 اے, اور میں ایک کشمیری کی حیثیت سے کہتا ہوں, ہمارے لیے پہچان ہے, وہ کشمیری مسلمان ہو پنڈت ہو, یہ پہچان ہے کہ ہم اسپیشل ہیں. 1947 ہے, جیسے عائشہ سے دیکھ کر نا بالکل ٹھیک کہا ہے,
عائشہ جلال نام ہے,
سوری عائشہ جلال بالکل ٹھیک کہا. 53 کے بعد جب شیخ عبداللہ کو جیل بھیجا گیا, وہ پہلا سب سے بڑا غلط ایک بھارت کا ایک قدم تھا, کہ اس کے بعد جو ہوا ہے ریجیمز کاپٹائز ہوئی ہیں, ڈیموکریسی چوک کی گئی اور الیکشن مطلب رک کیے گئے, تو اس کا ایک جو کنسیکوینشل امپیکٹ ہے وہ کہ جو یوتھ ہے کشمیر کا, ان کی ڈیموکریٹک اسپیس چوک ہونے سے, الیکشن رک کرنے سے, وہ مطلب انسرجنسی رہی, آپ سارا وشو جانتا ہے, ہول ورلڈ نوز, تیس سال چلتی رہی, اور پھر بھی بھارت کی فنڈامنٹل ڈیموکریسی سے ان کو واپس لیا گیا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 2001 میں 4500 لوگ مارے جاتے تھے, وہ دہشت گرد ہوں یا سویلین ہوں یا بھارت کی سرکشا بل, 2013 میں 99 تک پہنچا ہے, مطلب ایک طرح سے ہنسا پہ کنٹرول ہوا, مگر ہمیں گولڈن پیریڈ تھا 2002-2007 جب مشرف پاکستان کے راشٹرپتی تھے اور ہماری طرف سے پردھان منتری اٹل بہاری واجپئی تھے اور اس کے بعد منموہن سنگھ تھے. یہ ہم مانتے ہیں, یہ تھنک ٹینکرس ہی نہیں مگر عام سوسائٹی مانتی ہے, یہ بھارت اور پاکستان کے رشتے اور کیندر مطلب مرکزی سرکار اور لوگوں کے, جس میں میں الگ آبادیوں کو بھی انکلوڈ کرتا ہوں, ان رشتوں میں یہ گولڈن پیریڈ ہے, سنہری پیریڈ رہا تھا. تو اب جو ہوا ہے مجھے لگتا ہے غلط ہے, مگر ہماری جیسے آپ نے خود ہی کہا ہے, ہماری پٹیشن سپریم کورٹ پہ ہے, اگلے کچھ ہفتوں میں ان کا اس پہ نرنے ہوگا, فیصلہ ہوگا, کیا وہ کہیں گے میں کہہ نہیں سکتا, مگر ایک بات تو ضرور ہے کہ اس وقت کشمیر کی جو حالات ہیں, بزنس ٹھپ ہے, اسکول بند ہیں, کالجز بند ہیں, یونیورسٹی بند ہیں, روزمرہ کی زندگی میں اتنا اتار اور چڑھاؤ آیا ہے, اور جب آپ آج کل کے زمانے میں 52 دن آپ کے بچے, آپ خود اور آپ کے والد, اگر آپ کسی سے بات نہیں کر سکتے, اس سے زیادہ ایک طریقے کی پنشمنٹ کسی سوسائٹی کو نہیں مل سکتی ہے. میں امید کر رہا ہوں کہ ہماری سرکار 27 کل ہے, کل یونائٹیڈ نیشنز جنرل اسمبلی میں عمران خان صاحب کی تقریر ہوگی, بھارت کے پردھان منتری نریندر مودی صاحب کی تقریر ہوگی, رائٹ ٹو ریپلائی بھی ہوگا. میرے خیال میں 27 کے بعد لگتا ہے کہ یہ جو اس وقت ریسٹرکشنز کشمیر میں ہیں ان کو ہٹایا جائے گا, بس سب سے بڑا سوال جو اٹھایا جائے گا, اگر ہٹائیں گے اس کے بعد بل دی اسٹریٹ ٹاک, جو اسٹریٹ ابھی چپ ہے, یہاں خاموشی کا ماحول ہے, اس کے بعد کیا ہم زیادہ ہنسا دیکھیں گے, وائلنس دیکھیں گے, یا ہم وہی دیکھیں گے سول ڈسوبیڈینس جو آج تک پچھلے 52 دنوں سے چلتی آ رہی ہے, اس کے بارے میں میں اس وقت کچھ کہہ نہیں سکتا.
تو میں ایم ایم انصاری صاحب آپ سے پوچھوں گی, کیونکہ عام خیال یہی ہے کہ جیسے ایک ڈھکنا اٹھا دیا جاتا ہے تو ابل پڑتا ہے جو ایک دبائے ہوا تھا, تو یہ 52 دن سے جو دبائی ہوئی ہے ایک چیز جس طرح بند کیا گیا ہے لوگوں کو, تو آپ کیونکہ کشمیر میں بہت سارے لوگوں سے ملے ہیں اپنے اس آپ کو جو کمیشن کیا گیا تھا کام اس کے دوران, اور آپ نے مختلف گروپوں سے ملاقات کی, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا بہت شدید ریئیکشن سامنے آئے گا؟
جی میں سمجھتا ہوں کہ بالکل جس طرح سے آگ جلتی ہے اور جلنے کے بعد ایک کچھ تو جاتی ہے, لگتا ہے کہ آگ بجھی ہوئی ہے لیکن اندر جو اس کا ایک بھپکا جو بنا رہتا ہے اور وہ بڑا خطرناک سا ہوتا ہے, تو وہی صورتحال ہے کہ وہاں پہ تمام حریت لیڈرز تو خیر جیل میں ہیں ہی, اس کے ساتھ ساتھ جو پولیٹیشینس ہیں, جو کریڈیبل پولیٹیشینس ہیں جن کے ساتھ ہماری سرکاریں بنتی رہی ہیں, جو پرو انڈیا رہے ہیں, ان کو بھی اسی کیمپ میں اسی طرح سے ڈیٹین کیا گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب جیسا کہ یہ کپل کاک ایئر مارشل کپل کاک صاحب نے کہا کہ شاید 27 کے بعد کچھ وہاں پہ حالات نارمل ہوں گے, کچھ ریلیکسیشن ہوگا, یہ بہت ممکن ہے, مجھے بھی ایسا لگتا ہے, لیکن جب ہوگا تو یہ وہاں پہ حالات بہت اور بگڑ سکتے ہیں, اس لیے کہ وہاں سے پھر اپنے فریڈم آف ایکسپریشن اور اسپیچ کا جب استعمال ہوں گے تو اس سے جو ایک وہاں کے عوام بھڑکی ہوئی ہے وہ سڑکوں پہ آئے گی اور کافی وہ اتیجت ہوں گے. اور یہ میں بتانا چاہوں گا کہ اس طرح کی بھی بہت ساری جو گراؤنڈ لیول پہ جو رپورٹس آ رہی ہیں, جیسا آپ لوگوں نے ابھی ذکر ہوا کہ اسکول اور ہاسپٹل کیئر وغیرہ کی فیسلٹیز جو ہیں وہ کافی خراب ہیں, بلکہ ہاسپٹلس وغیرہ کی جو فیسلٹیز خراب ہیں, میڈیسن وغیرہ نہ ملنے سے, اور کافی جو مینٹل ڈپریشن اور مینٹل ڈیزیز سے لوگ سفر کرنے لگے ہیں, اور اس کا ایک بہت بڑا خدشہ ہو گیا ہے کہ شاید وہاں کی خاصی عوام جو ہے وہ مینٹلی ہیلدی نہ ہونے کی وجہ سے بہت اچھے ڈیسیزن بھی اپنے بارے میں نہ لے سکے, تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر وہ کس طرح کی وہاں پہ ہوا بدلے گی. تو میں مختصراً یہ آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت حالات جو ہیں جو ہمیں رپورٹس مل رہی ہیں وہ بہت ہی خراب ہیں, اور وہاں پہ ابھی کل کی ہی بات ہے, کچھ ہمارے دوستوں سے بات ہو رہی تھی جو کشمیر سے یہاں آئے تھے, تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کچھ مساجد میں جہاں پہ امن امان کی دعائیں کی جاتی ہیں ان کو بھی سیکورٹی فورسز نے اٹھا لیا اور ان کو بند کیا. اس کی تصدیق ہم نے کئی لوگوں سے کرائی, انہوں نے کہا کہ یہ بالکل بات صحیح ہے. تو جب دیکھیے وہاں پہ جب ریلیجیس پریکٹسز کے لیے جو ہماری ایک سیکولر کنٹری ہے اور وہاں پہ لوگوں کو یہ آزادی نہیں ہوگی کہ وہ اپنے طریقے سے اپنے فریضے ادا کریں, تو ظاہر ہے کہ غم و غصہ جو ہے وہ بہت زیادہ ہوگا. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہاں کے حالات کو نارمل کرنے کے لیے وہاں کے جو نمائندے ہیں, وہاں کے جو سول سوسائٹی ممبرس ہیں, وہاں کے جو پولیٹیشینس ہیں, مین اسٹریم پولیٹیشینس ہیں, ان سے بات کر کے, اور وہ جو خاص کر کے جو ٹریڈ اور بزنسز میں لوگ ہیں, اور انہیں سے حالات نارمل کیے جا سکتے ہیں. لیکن اب تک کوئی ایسی 52-53 ڈیز گزر گئے, کوئی اس طرح کی پہل نہیں ہوئی ہے. حالانکہ یہاں پہ جو حکام ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ حالات نارمل ہیں, لوگ آ جا رہے ہیں, ٹیلی فونس وغیرہ بھی چل رہے ہیں, لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ ٹیلی فون بھی کل ہمیں کسی نے بتایا کہ ایک ٹیلی فون کال کے لیے جو 1 روپیہ بہت مشکل سے ہوتا ہے, اب تو بہت کافی ہمارے یہاں ہندوستان میں سستی ہو گئی, وہاں 50-50 روپے دینے پڑ رہے ہیں. تو کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ جہاں ہم کہہ رہے ہیں کہ ریلیف ہے, وہ کہیں پہ بھی ریلیف نظر نہیں آ رہا ہے. جو گراؤنڈ لیول پہ رپورٹس آ رہی ہیں اب بھی وہ بہت ہی افسوسناک ہیں, اور بلکہ میڈیا تو خیر الاؤڈ ہے ہی نہیں, لیکن جو کچھ کچھ فارن میڈیا دکھاتی ہے اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایگزیگریٹڈ ہے, لیکن ہمارے یہاں سے لوگ یہ تصدیق کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کچھ لوگ وہاں گئے ہیں اور جا کر کے, ابھی میں آپ سے ذکر کرنا چاہوں گا کہ کانگریس کے بہت بڑے لیڈر ہیں غلام نبی آزاد صاحب, انہوں نے کہا کہ وہ خود کئی جگہوں پہ جانا چاہتے تھے, نہیں جا سکے, اور حالات جو ہے بد سے بدتر ہو چکے ہیں. تو اب سمجھ میں نہیں آتا کہ تھوڑی بہت جو ریلیکسیشن ہوگی تو وہ کس طرح کی ہوگی, اور وہ آگ کیسے بھڑکے گی اور اس کو کیسے مینیج کیا جائے گا, وہ تو ایک بڑی تشویشناک ہے, بہت افسوسناک سچویشن بنتی جا رہی ہے. اور جو اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں हम रोज ट्रैक करने की कोशिश करते हैं कि कौन क्या कह रहा है और ये जो कुछ भी एक्शन लिया गया वो इस नाम से कि वहाँ पे तरक्की होगी, लोगों की भलाई होगी, लोगों की आम जिंदगी बेहतर होगी। अब देखा ये जा रहा है कि ये तो बद से बदतर हो गई है। पिछले 6 सालों में देखा गया कि जो मस्कुलर अप्रोच सरकार ने लगाई उससे काफी लोगों का नुकसान हुआ है। जो पैलेट गन्स वगैरह का जो यूज हुआ है वो आजकल भी जो हुआ है वो उससे काफी नुकसान हुआ है। जबकि हम लोगों ने बहुत पहले ही सरकार को ये रिकमेंड भी किया था कि आप जो क्राउड मैनेजमेंट है उसके लिए बुलेट ये रबर बुलेट्स का इस्तेमाल करें या वाटर कैनन्स का इस्तेमाल करें ये, लेकिन उस तरह से ये बंदूक या पैलेट गन्स का इस्तेमाल ना करें। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, जिसकी वजह से हजारों लोगों की आंखें जा चुकी हैं, हैंडीकैप हो चुके हैं। तो मैं आपसे करना चाहूंगा, जहां पे लोग मेंटली हेल्दी नहीं होंगे, फिजिकली हेल्दी नहीं होंगे, और फिर वहां पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट की अगर बात की जाती है तो आखिर कैसे होंगी? और
मैं यहां पे थोड़ा सा अभी हम उसको जारी रखेंगे गुफ्तगू, आप सब हमारे साथ रहिए। मैं आयशा जलाल साहब आपसे पूछूंगी कि ज़ाहिर जब भी इंसानी हकूक की बात हो रही है तो हमें आमतौर से आलमी बरादरी की जानिब से काफ़ी रद्द अमल यानी बुलंद रद्द अमल सामने नज़र आता है, सामने आता हुआ, लेकिन ऐसा लगता है कि कश्मीर के मसले पर तो हर जानिब से ही काफ़ी सर्द महरी का इजहार किया जा रहा है। तो इसकी क्या वजह है कि एक इलाका जो कि 52 दिन से बंद है उस बारे में उस तरह का हमें बैन अल-अक़वामी रद्द अमल नहीं मिल रहा जैसा हमें बहुत सारी दूसरे इशूज़ पर मिलता है?
मैंने अर्ज़ किया था पहले भी कि एक तो हिंदुस्तान की इंडिया की जो इकोनॉमिक पावर है और जो उसका जो बना दिया गया है द नैरेटिव, जो उसकी नैरेटिव है कि बहुत बड़ा पावर है, तो उसके साथ इन लोगों के बहुत से मुल्कों के इंटरेस्ट हैं। दूसरा जो बहुत बड़ी वजह है वो ये है कि पाकिस्तान को यहाँ पे पार्टी प्रीत देखा जाता है। मसला ये है कि इस वक्त पाकिस्तान को चाहिए कि कश्मीरी अवाम जो वहाँ जो जो वो सह रहे हैं उस वो दुनिया के सामने लाए, मगर लोगों को लगता है कि 1990 के बाद जो पाकिस्तान ने एक्शंस लिए थे वो अभी तक भूले तो नहीं है। और फिर नैरेटिव ऑब्वियसली इंडिया का भी है, वो कहता है कि पाकिस्तान और इंडिया का जो फुटबॉल मैच चल रहा है इस लैंड डिस्प्यूट के ऊपर, लोगों को तो बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया गया है। इसी वजह से कोई इसके बारे में सीरियसली नहीं लेता। और मैं समझती हूँ कि जो लोग उनको समझाया जाए तो लोग, ये नहीं कि लोगों में इंसानियत नहीं है और लोग अपसेट नहीं है, पर लोगों को समझ नहीं आती कि जब इंडिया पाकिस्तान दो न्यूक्लियर पावर इस तरह बिहेव कर रहे हैं तो हम क्या करें।
दुरुस्त।
आई थिंक द नैरेटिव इज नॉट बीइंग फ्रेम्ड राइट। पाकिस्तान को चाहिए कि कश्मीरी आवाम को आगे लाए, उनकी आवाजों को दुनिया की तरफ पेश करे, ना कि अपनी बात करे। तो यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग तो यही होती है दुनिया को कि पाकिस्तान इसमें तो पाकिस्तान का इंटरेस्ट है।
तो
ये दुनिया को समझ नहीं आएगी कि सबसे बड़ा और सिर्फ मसला कश्मीरी आवाम के हकूक हैं, कुछ नहीं होगा।
शमशाद अहमद साहब हमारे साथ हैं, मैंने पहले तारुफ़ करवाया था आपका, हमारे जाने पहचाने तजिया कार और खारजा उमूर के माहिर। शमशाद साहब हमारे साथ, आयशा जलाल साहिबा हैं, कपिल काक साहब हैं और एम एम अंसारी साहबान हैं। तो आप ये अभी आपने आयशा की बात सुनी, ये बताइए कि क्या इस आप क्या समझते हैं, आप बहुत सारी चीज़ों में जो सरबराहान थे उनके साथ मुख्तलिफ दौरों पर रहे हैं, तो क्या दर हकीकत पाकिस्तान जो है अपने नैरेटिव को सही तौर पर फ्रेम नहीं कर पा रहा?
डिपेंड करता है कि नैरेटिव का टारगेट कौन है। और जो इस कश्मीर के तनाजर में जब हम नैरेटिव की बात करते हैं तो वो दुनिया को दरअसल दिलचस्पी नहीं है बड़े इश्यूज में, उनके ताल्लुकात हैं। अभी जो बात मेरा ख्याल आयशा ही कर रही
जी जी।
कि इंडिया के साथ जो मफादात मुंसलिक हैं दुनिया के बड़े मगरबी ममालिक के, तो उनमें कोई अभी तक तब्दीली नजर नहीं आ रही। और उसका ताल्लुक जो होता है ये इस किस्म के रिश्ता जो इंडिया के साथ बना हुआ है, ज़हनी और मटीरियल ताल्लुक, वो किसी की परसुएशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि पाकिस्तान परसुएट करेगा, सफारतकारी करेगा तो वो बदल लेंगे, वो नहीं। सिचुएशन ऑन द ग्राउंड विल डिटरमिन द फ्यूचर कोर्स ऑफ सिचुएशन। और वो अभी जो कश्मीर में जो कुछ मोदी ने कर छोड़ा है उसके बाद जिस किस्म का वहाँ लॉकडाउन और क्रैकडाउन और दुनिया से टोटल कट ऑफ करके एक वर्चुअल जेलखाना बनाया हुआ है, तो दुनिया देख रही है। तो ये मैं समझता हूँ कि इसमें ٹھیک ہے عمران خان کی کوشش بھی شامل ہے, پاکستان کی سفارتی ایفرٹس بھی شامل ہیں, لیکن اب دنیا اس قسم کی جو واقعات ہیں ان سے منہ نہیں موڑ سکتی, کیونکہ ہر چیز الیکٹرانک اسپیڈ کے ساتھ سب کے نوٹس میں آ جاتی ہے. ان میں جو جہاں جہاں یہ اویئرنیس پیدا ہوئی ہے کشمیر کے بارے میں, کسی جگہ ابھی کشمیر کی لیگیلٹی پر کوئی بات نہیں کر رہا, صرف ہیومن رائٹس ابیوزز پر نوٹس لیا گیا ہے, اس پر بھی صرف نوٹس لیا گیا ہے, اور اس میں یہ ہے کہ ہیومن رائٹس کونسل کے سائڈ لائنز پر ایک 58 کنٹریز نے ایک اسٹیٹمنٹ ایشو کر دیا, ہیومن رائٹس کونسل میں ڈسکشن ہو گئی, سلامتی کونسل کی میٹنگ میں انفارمل ڈسکشن ہو گئی, تو اس قسم کی بے معنی اینوڈائن کاروائیاں کی گئی ہیں. یہ سب ریفلیکشن ہے اصل میں دنیا کے اپنے کنڈکٹ پر, ڈبل اسٹینڈرڈ پر. ہیومن رائٹس کے سارے جو فورم بنائے ہیں وہ اس وجہ سے نہیں بنائے کہ ان سے ہیومن رائٹس کا ایشو ایڈریس کیا جائے گا, وہ بنائے گئے ہیں کہ ان سے ہم اپنے ایڈورسریز, اپنے دشمنوں کو کس طریقے سے ڈیل کر سکتے ہیں. یہ ایک طرح سے ونڈکٹیو موٹیوز کے ساتھ یہ ادارے بنے, ہیومن رائٹس پہلے کمیشن ہوتا تھا, اب کونسل بنا دیا. تو اس وجہ سے یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ مغرب سے یا دنیا سے ابھی کوئی ایسا اقدام لیا جائے گا جس سے کشمیری عوام کی مصیبت اور ہارڈ شپ اور سفرنگ جو ہے وہ ختم ہو جائے گی, اور یہ بدقسمتی ہے, یہ یعنی ستم ظریفی ہے کہ وہ دنیا جو اپنے آپ کو سولائز سمجھتی ہے, ہیومن رائٹس کی بات ہر وقت کرتے رہتے ہیں لیکن جب پریکٹیکل ٹرمز میں, اور مودی کے بارے میں کس کو نہیں پتا تھا گجرات کی ماسکر کا ذمہ دار ہے, اس نے ہزاروں مسلمانوں کا قتل کیا تھا, اس وقت ایک ریئیکشن تھا, اس وقت کیونکہ انڈیا کے ساتھ یہ رشتہ ابھی نہیں بنا تھا جو ملٹری اور نیوکلیئر نیکسس تھا جو امریکہ کا اور مغربی مالک کا وہ نہیں تھا, تو مودی کو اس وقت پرسونا نان گریٹا بنا دیا تھا انہوں نے, اور اس کو ویزا بھی کیے جا رہے تھے. وارے نعرے ہو جاتی ہیں, تو آج جو کچھ ہم باتیں کرتے ہیں یہ نیریٹو نہیں ڈٹرمن کرتے, یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے جو اپنے مفادات پر سارا کچھ ڈٹرمن کرتا ہے, اور امریکہ کے اپنے مفاد ہیں. ابھی دیکھیں آپ ٹرمپ کا تماشا نہیں دیکھ رہے, روز ایک طرف ہاتھ میں اس نے مودی کا ہاتھ پکڑا ہوتا ہے, دوسری طرف عمران کا, کیونکہ ٹرمپ کو انڈیا چاہیے چائنا کے خلاف اور عمران چاہیے افغانستان میں اپنی نجات حاصل کرنے کے لیے, تو یہ مفادات ہیں, نہ اس کو مودی سے محبت ہے نہ عمران سے پیار ہے, یہ سارے مفادات کا کھیل ہے, اور یہ ہے بھی سولر ہوتے ہیں, یہ فورن پالیسی از نتھنگ بٹ انٹرسٹ, اور امریکہ کا تو یہی ہے, ورلڈ وائڈ پاور ہے, نیشنل انٹرسٹ ہے, اور کچھ نہیں ہوتا.
میں میں بہت دیر سے خاموش ہیں کپیل کاک صاحب, تو میں یہ پوچھوں گی کاک صاحب کہ ایک چیز جو ہمیں نظر آتی ہے بھارت میں بڑی نمایاں, وہ یہ کہ میڈیا جو ہے وہ بالکل ہی خاموش ہے کشمیر کے معاملے پر, اور یہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے, بہت ہی بڑا ایشو ہے, لیکن حتیٰ کہ اس حد تک معاملات ہیں کشمیر, اگر کشمیر کو الگ ڈال دیا جائے میڈیا کے, کہ کانگریس پارٹی نے جو اپوزیشن کی پارٹی ہے اور بھارت کی بہت ہی ممتاز جماعتوں میں سے ایک ہے, انہوں نے اب منع کر دیا ہے کہ وہ کسی ڈسکشن میں نہیں آئیں گے میڈیا پر, کیونکہ انہیں ایسا لگتا ہے کہ ون سائیڈڈ ہوتا ہے اور اس میں ایک طرح سے گھیراؤ کر لیا جاتا ہے کانگریس پارٹی کا, تو یہ ایک بہت ہی افسوسناک مقام ہے میڈیا کے لیے. تو آپ جیسے لوگ جو بات کرتے ہیں ہمیشہ, تو کوئی میڈیا کے اس رول پر سوال نہیں اٹھاتا کہ میڈیا کس طرح سے ون سائیڈڈ رپورٹنگ کر رہا ہے آج کل انڈیا میں؟
دیکھیے میں آپ سے بالکل سہمت ہوں کہ یہ افسوسناک بات ہے کہ بھارت کا میڈیا پچھلے 70 سال سے ہمیشہ امپارشل رہا ہے, ہمیشہ ریڈنگ جیسے ٹروتھ ٹو پاور ہمیشہ کرتا آ رہا ہے, مگر میں دیکھتا ہوں کچھ 6-7 سالوں سے جہاں بھارت میں جو میجورٹیرین فورسز ہیں, اوبر نیشنلزم, ہائپر پیٹریوٹزم, کائنڈ آف ملٹرزم, یہ سب مل مل کے اس پہ میڈیا بھی گھسا ہوا ہے. افسوس میں مزاحیہ طریقے سے اپنے پاکستانی دوستوں سے کہتا آ رہا ہوں کہ اگر بھارت میں میجورٹیرین فورسز کا کوئی ریزن ہے وہ ہے کہ جو کچھ بھی پاکستان سے ہوا ہے اتنے سالوں سے, یہ میں ایکسپلین کروں گا دو منٹ میں, اور ویسے ہی جو کشمیر میں آتنکواد ہوا ہے وہ بھی پاکستان کی طرف سے کچھ لوکل فورسز ہے, اس پر کوئی شک نہیں ہے. تو مطلب اس نے ایک طریقے کا ایک جذبہ سارے ہندوستان میں, یہ صرف میجورٹی پارٹی جو اس الیکشن سے آئی, اس سے پہلے بھی الیکشن سے آئی, ان کو قابو پانا بہت ہی مشکل ہے جو لبرل سسٹمز تھے آج کل ہیں, کہ جیسے جان فوسٹر ڈلس کہا کہتے تھے امریکہ میں, اف یو آر ود اس یو آر ود اس, ادروائز یو آر ناٹ ود اس, مطلب سیدھی بائنری آج آ رہی ہے. تو اس پہ میڈیا پہ ایک طریقے سے انفارمل کنٹرول ہے. جو میڈیا بھارت میں اس وقت ہے وہ میڈیا پچھلے 20-25 سال والا میڈیا نہیں رہا ہے. تو ہاں پھر بھی اس حالات میں, ان صورت حالات میں بھی میڈیا جو بات کرنا چاہتا ہے کبھی کبھی آتا ہے, مگر خاص کر اگر ہم اسپشٹ روپ سے مانیں تو میڈیا سرکار کی ہمیشہ سہمتی کر رہا ہے اور کر رہا آتا ہے پچھلے 5-6 سال میں. اس میں بدلاؤ ہوگا کہ نہیں وہ صرف اللہ جانتا ہے. دوسری بات جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ پہلے بھی شمشاد صاحب نے بھی اٹھایا ہے کہ آواز کیوں نہیں اٹھائی جا رہی ہے, تو اس پہ کہ میں بالکل سہمت ہوں شمشاد صاحب کے ساتھ, کیونکہ سارے وشو میں ہم ٹرینڈ لائنز کیا دیکھ رہے ہیں. ایک تو آرتھک جسے اکنامک آرڈر ہے وہ کولیپس ہوا ہے, پولیٹیکل آرڈر جو ہم نے مانا ہے گریٹ پاور ریلیشن پچھلے 15 سال سے دیکھ رہے ہیں وہ بالکل ایک طریقے سے ختم ہو گئی ہیں. تو یہ ہے کہ اب ایشو بیسڈ, فنکشن اسپیسیفک, نیشنل انٹرسٹ ڈریون. آپ ہمیں بتائیے باسمتی کی بات ہو رہی ہے ڈبلیو ٹی او میں, تو پاکستانی اور بھارتی بل گلے مل کے جاتے ہیں باسمتی راؤنڈ پہ, مگر کوئی اور مسئلہ ہو جس پہ کون کی سہمتی نہیں ہے تو الگ الگ راستے پہ چلیں گے. یہ پہلی بات ہے. دوسرا جو ہے یہ ہے کہ اگلے جو ملٹی لیٹرلزم ہے وہ بھی ختم ہو گیا ہے. ایسا الائنس سسٹمز آپ جب جانتے ہیں کہ میجورٹیرین فورسز بھارت میں ہی نہیں ہیں. آپ دیکھیے بریکسٹ کیوں ہو رہا ہے, یورپ میں ہے, ہنگری میں ہے, راشٹرپتی ٹرمپ امریکہ میں ہے, یہ سب ایک طریقے کے میجورٹیرین فورسز ہیں اور ان کے امپلسز میں جہاں مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک اسٹیبلٹی اور پیس کے لیے تھوڑا سا ایک چیلنج لوگوں کی ایک طریقے سے اچھا ہے, یہ ہے کہ وہ الیکشن میں ان کو ووٹ دے دیتے ہیں. ڈیموکریسی تو ہے یہ ہم کہہ نہیں سکتے, مگر ایک اس پہ ہم نے بہت سوچ رکھنی ہے جو یہ ٹرینڈس ہو رہی ہیں. اور اب لاسٹ میں جو ایک اور بات ہوئی ہے کہ یو این میں کیوں نہیں ہوتا ہے, کیونکہ کشمیر کا مسئلہ ایک پتھر جنگ کے بعد 1971 کا جنگ جو ہوا تھا بھارت اور پاکستان کا, شملا اگریمنٹ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہاں یو این چارٹر وہ کہتا ہے وہ ہے یو این چارٹر, بٹ دس از اے پیورلی بائی لیٹرل میٹر, اور فائنل سولوشن کے لیے بات چیت ہونی چاہیے وہ بائی لیٹرل دونوں ملکوں میں ہونی چاہیے. اس کے بعد لاہور آپ جانتے ہیں, سارا وشو جانتا ہے لاہور ریکارڈ ہوا تھا جب نواز شریف صاحب پاکستان کے صدر تھے, اس وقت بھی آپ جانتے ہیں یہی بات کی گئی ہے. 6 جنوری 2004 میں سارک کی سمٹ اسلام آباد میں ہوئی تھی اس وقت بھی. تو یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں, یہ سوال آپ اٹھا سکتے ہیں میرے متر جو پینل میں ہیں, یہ ہے کہ بھارت, جہاں تک بھارت کی پالیسی ہے, جو کوئی بھی سرکار ہو, وہ کانگریس کی سرکار ہو, بی جے پی کی سرکار ہو, ملی جلی سرکار ہو, وہ کشمیر کے مسئلے میں یو این کا چہرہ بھی نہیں دیکھنا چاہتا ہے. اب ہم کل دیکھیں گے کہ میں نے سنا ہے جہاں تک یہاں بھارت میں اخباروں میں اور میڈیا میں خبر آئی ہے کہ وہ بھارت کے پردھان منتری ہمارے وزیر اعظم پاکستان کی بات ہی نہیں کریں گے.
جی ہاں, انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ آیا تھا سرکاری طور پہ بھی تھا کہ پاکستان انڈیا بات نہیں کرے گا کشمیر کے مسئلے پر,
انڈیا کشمیر کے بارے میں اور شاید پاکستان کے بارے میں بھی بات کر دیں گے نہیں کرے گا, مگر عمران صاحب یہ مدعا اٹھائیں گے. ایک طرح سے تو مطلب ایک اور بڑی ضروری بات یہ ہے کہ دیکھیے آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز کا یہ بھی ایک بہت ہی اہم مدعا ہو گیا. پہلے تو اسلامک کنٹریز کی سپورٹ ملتی تھی پاکستان کو, اب وہ مل نہیں رہی ہے. آپ دیکھیے, حالانکہ سعودی عربیہ کے کراؤن پرنس نے ان کا خود کا جہاز دیا ہے, اس جہاز سے ہی وہ امریکہ گئے ہیں, مگر ان کی اور یو اے ای کی پوزیشن میں میری جہاں تک میرا وچار ہے وہ زیادہ پرو انڈیا ہے, اس لیے کہ جو کمپریہنسو نیشنل پاور ایسمیٹری بھارت اور پاکستان کے بیچ ہے, مطلب دونوں ملک الگ الگ پلانیٹری آربٹس میں ہیں.
میرا خیال ہے کہ آپ نے جو پہلے بات کی تھی, شروع سے ہم بات کر رہے ہیں کہ جو مفادات ہیں ملکوں کے اپنے, وہ ظاہر ان کے لیے پہلی جو ترجیح ہوتی ہے ان مفادات کی ہوتی ہے جو ان کے اپنے ہیں. تو میں یہاں, بلکہ اب شمشاد صاحب ذرا دیر سے شامل ہوئے تھے, شمشاد صاحب جو کچھ ہمارے کاک صاحب نے کہا تھوڑا سا میں چاہوں گی کہ اس پہ آپ تبصرہ کریں کہ کوئی بائی لیٹرل اگر شملہ ایگریمنٹ کے مطابق اس پہ بات ہونی ہے جس پہ بھارت ہمیشہ اصرار کرتا ہے, تو 71 کے بعد سے تو کچھ بھی حل نہیں ہوا, تو اب اس کا کوئی امکان ہے؟ اور اگر نہیں ہے تو پھر کیا ہے حل, کس طرح بات چیت ہوگی؟
یہ میرے دوست جو ہیں غالباً انڈیا سے ہیں.
جی ہاں, یہ بھارت کے سابق وائس ایئر مارشل ہیں.
ہاں, میں یہ بتانا چاہوں گا کہ انڈیا اور پاکستان میں بہت چیزیں مشترک ہیں, اور یہ ہمارے لیے دونوں ملکوں کے لیے بدقسمتی ہے کہ یہ آزادی کی آواز سے مطلاتے رہے کر وہ سیریل موڈ میں ہے. کوشش ہوتی رہی ہے داہے بداہے, 50s میں سورن سنگھ بھٹو ٹاکس ہوئے, پھر اس کے بعد ضیاء الحق نے بائی لیٹرلزم کے ذریعے سے راجیو کے ساتھ بات چیت کی, لیکن کبھی بھی کوئی کنکلوسو بات نہیں نکلی. ایکسیپٹ ابھی میں کہیں اپنے کریڈٹ کے لیے نہیں کہہ رہا, لیکن میں اتنا ضرور مینشن کروں گا کہ 90s میں, لیٹ 90s میں, 97 میں مجھے ذمہ داری دی گئی تھی انڈیا کے ساتھ ڈائیلاگ ریزیوم کرنے کی, اور ہم نے مل کر, میرے انڈین کاؤنٹر پارٹ تھے ان کے ساتھ, ہم نے مل کر ایک پیس پروسیس سے باقاعدہ پراپر طریقے سے تشکیل دیا تھا جس کو کمپوزٹ ڈائیلاگ کہتے ہیں. اس کے 8 آئٹم تھے ایجنڈے کے. اور جو لاہور کی بات کر رہے تھے میرے دوست, وہ بیسیکلی اٹ واز دی آف شوٹ آف دیٹ پروسیس. دی فرسٹ امیجیٹ جو اس کی پروگرس تھی وہ پھر لاہور سمٹ میں اور لاہور ڈکلریشن میں ظاہر ہوئی تھی. تو ہم نے ایک پروسیس شروع کر دیا تھا, اور میں ہمیشہ سے بلیو کرتا ہوں اپنے جو میرے کاؤنٹر پارٹس ہیں انڈین فورن سروس کے, پولیس, ٹیک وغیرہ, کہ ہمیں بالآخر پیسفل کو ایگزٹنس کے طور پر دونوں ہمسایوں کو اس طریقے سے رہنا ہوگا کہ ہم ایک دوسرے کے لیے طاقت بن گئے ہیں. دنیا آج طاقت کے بل پر اثر اندازی چاہتی ہے, اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں آفٹر نیوٹرلائزیشن ان ساؤتھ ایشیا, یہ دونوں ملک اگر اکٹھے ہو جائیں, اکٹھے سے مطلب یہ نہیں کہ اپنی آزادی ختم کر دیں, دونوں ایز ساورن انڈیپینڈنٹ نیبرز کے طور پر ایک اچھا کوئی فریم ورک ڈیولپ کر لیں میوچل کو ایگزسٹنس کا, اس کا نان یوز آف فورس بھی آ جائے, نو وار ٹیکس آ جائے, اکنامک کوآپریشن ہو جائے. لیکن یہ ساری چیزیں اس وقت ہوگی جب بڑے ایشوز ہیں ان کو ہم ایڈریس کر دیں. تو ہم نے پروسیس شروع کیا تھا, وہ پھر کارگل کی وجہ سے ڈی ریل ہو گیا. ابھی بھی بہرحال امید رکھنی چاہیے کہ یہ مودی جو ہے بیسیکلی وہ ایک ذہنیت ہے, مودی از ناٹ اے سورس مین, میں سمجھتا ہوں مودی ایک ذہنیت ہے جو ایک ریئیکشن کے طور پر نمودار انڈیا میں ہو رہی ہے, اور وہ ریئیکشن ہے ایک ریبڈ فاشزم کہہ لیجیے, نیشنلزم کہہ لیجیے, بالکل اسی طرح جس طرح ٹرمپ کے سپورٹرز امریکہ میں نمودار ہوئے تھے. تو ابھی آپ نے یہاں دیکھا ہیوسٹن میں جس طریقے سے ہزاروں انڈین اکٹھے ہوئے, جو مجھے اطلاعات ملی ہیں وہاں ہر ایک نے اپنے ماتھے پر جو یہ آر ایس ایس کا نشان ہے, سب نے وہ اورنج لائن کی سیاہی یا جو بھی گلنگ تھا وہ لگایا ہوا تھا. تو یہ ایک مینیفیسٹیشن ہے نئے ٹرینڈ کا, بالکل 1930s میں جب ہٹلر کے زمانے میں شروع ہوا تھا, یہ وہی چیز ہونے جا رہی ہے. یہ بدقسمتی ہوگی ہمارے ریجن کے لیے کہ اس قسم کا ٹرینڈ ڈیولپ ہو رہا ہے. اس کے برعکس ہونا یہ چاہیے تھا کہ دونوں ملک آفٹر دیئر نیوٹرلائزیشن شوڈ ہیو بین ورکنگ ود ایچ ادر ٹو اسٹرینتھن دیئر رول اپنے آپ کو دنیا میں گلوبل سطح پر ایک بڑا رول حاصل کر سکتے تھے. سلامتی کونسل میں مستقل پرماننٹ ممبر شپ کے لیے بھی اسی طریقے سے رہنا ہوں, لیکن یہ نہیں ہوا. مگر ہمیں ابھی بھی امید رکھنی چاہیے کیونکہ چیزیں سٹیٹس پہ نہیں رہتی, بنتی رہتی ہیں. اور عمران خان تو بار بار کہتا ہے کہ جنگوں سے مسئلے حل نہیں ہوں گے, اور وار جس سے وار سے تو کبھی ہو گئی نہیں. اور اب نیوکلیئر جو ممالک ہیں دونوں, تو پھر تو میڈ جو میوچلی اشورڈ ڈسٹرکشن کے علاوہ اور کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا.
میں یہاں پہ شمشاہ صاحب ایک بات عائشہ سے پوچھنا چاہوں گی, کیونکہ عائشہ جو ہیں دہشت گردی کے امور کی ماہر ہیں اور ان کی کتابیں ہیں اور کا بڑا کام ہے. عائشہ صاحب یہ نہیں, میں اپنے سنے جی بالکل بالکل ان کے تو بہت سے ایڈمائر ہیں. تو یہ بتائیے مجھے کہ ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے اکثر, یعنی پہلے تو بہت کہا جاتا تھا اور اس میں حقیقت بھی تھی, کہ باہر سے آتے ہیں در انداز جو ہیں کشمیر میں, لیکن گزشتہ چند سالوں میں یہ بات سامنے آئی کہ جو پروٹیسٹ ہے اور جو احتجاج ہے وہ سارا جو کشمیری نوجوان ہیں ان کی طرف سے, اور سوشل میڈیا کا اس میں ایک بہت بڑا رول ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا کشمیر میں اس وقت جو حالات تھے اب اس 52 دن سے پہلے اور جو احتجاج تھا یا اس سے پہلے جو صورتحال تھی, وہ کشمیر کے اپنے لوگ تھے یا باہر سے؟
یہ مسئلہ جو ہے یہ شروع سے یہ بہت گمبھیر ہے, کیونکہ صحیح بات ہے کہ معاملہ جو شروع ہوا تھا 1919 میں وہ کشمیری اندرونی تھا. صحیح ہے کہ وہ چلے گئے آزاد کشمیر اور پاکستان آکیپائڈ کشمیر میں جا کے انہوں نے مدد مانگی, مگر اصل مسئلہ اندرونی ہی ہے. ادھر آپ کو سپورٹ اگر مل رہی ہے اس, مگر یو کانٹ سورس سے کہ یہ سب پاکستان کی طرف سے مسئلہ آ رہا ہے. جہاں تک میں جانتی ہوں بہت کچھ بدل گیا ہے 2008 سے آگے بہت بدلا ہوا ہے معاملہ, اور 2016 کے بعد تو بالکل ہی بدل گیا ہے. اب تو یہ ہے کہ اب اسٹیٹ لیجیٹیمیسی, کشمیری جو بچے ہیں جو کھڑے ہو رہے ہیں یہ اپنے لیڈرشپس کے ساتھ تو نہیں کر رہے, وہ تو خود کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ ہم کوشچن کرتے ہیں اسٹیٹ لیجیٹیمیسی, انڈین اسٹیٹ لیجیٹیمیسی کو, جس طرح ہمیں اس راجہ سے ہمارے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ کشمیریوں کو, کشمیری کیا چاہتے ہیں. یہ جو پاکستان اور انڈیا کا نیریٹو ہے, یہ اسی وجہ سے دنیا اٹینشن نہیں پے کر رہی. آپ کشمیریوں کی آوازیں لائیے تاکہ لوگ سنیں کہ وہ کیا ایکسپیرینس کر رہے ہیں وہاں پر. آپ کشمیری سری نگر سے لے کر آئیے, ان سے سنیے کہ کیا ہو رہا ہے. یہ سارا نیریٹو انڈیا پاکستان اسٹیٹس نیریٹو از ناٹ گوئنگ ٹو سالو دا پرابلم.
تو انصاری صاحب, یہاں پاکستان ظاہر ہے کہ ایک عرصے تک وہاں پہ فوجی حکومتیں رہیں, اور اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ساری جو چیزیں پاکستان کرتا ہے, پاکستان پہ الزام عائد کیا جاتا ہے جس کی وہ تردید کرتا ہے, کہ وہ اپنی فوجوں کو اور دفاعی اخراجات کو برقرار رکھنے کے لیے اس طرح کی چیزیں کرتا ہے کہ مختلف علاقوں میں تنازعات میں شامل ہونا. لیکن بھارت کی لاکھوں فوجی جو ہیں ایک چھوٹے سے علاقے میں جو وادی ہے وادی کشمیر, اس میں تعینات ہیں. تو اس میں کیا بھارت کیا توجیہ دے سکتا ہے اس کی, کس چیز کے لیے وہ اتنی لاکھوں فوجی وہاں پر موجود ہیں؟
میں سمجھتا ہوں کہ جو باتیں پاکستان کی فوج کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تعیناتی ہے پورے کشمیر ریجن میں, وہ بات بھارت کی جو فوجیں ہیں ان کے بارے میں وہی کی جاتی ہے, اس لیے کہ ان کا بھی ایک اپنا ایک ویسٹرن انٹرسٹ جو ہے ڈیولپ ہو چکا ہے, جس کی وجہ سے تقریباً 40% ہماری آرمی جو ہے وہاں پہ تعینات ہے. لیکن کچھ ہمارے ساتھیوں نے جو باقی جن باتوں کا ذکر کیا, میں ان کو جوائن کرنا چاہتا ہوں اس پوائنٹ پہ کہ جو کئی باتیں آپ نے وہ ایک تو پاکستان اور ہندوستان کی جو نیریٹو کے حوالے سے بات کی جاتی ہے, تو پاکستان نے تو ہمیشہ ہی اپنی پالیسی کے تحت کہا ہے کہ وہ کشمیریوں کی وہ حمایت کرتے رہیں گے, اور اس لیے کہ وہ کشمیر کو ایک ڈسپیوٹ مانتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ ان کا بھی لیگل حق ویسے ہی ہے جیسے کہ ہندوستان کا اپنا لیگل حق ہے. تو اس طرح سے ایک ڈسپیوٹ مانا جاتا ہے. ہندوستان اس کو اس طرح سے بھی دیکھ رہا ہے, اور ہم نے جو آبزرو کیا ہے وہ یہ کہ پاکستان سے جب ٹینشن ہوتا ہے اور کشمیر کی جو تعداد نائز ہوتی ہے, تو یہ ہمارے انڈین الیکشنس میں چاہے وہ نیشنل لیول کا ہے چاہے ہمارے فنڈی الیکشنس ہوں, اس میں ان کا خوب ذکر ہوتا ہے. ابھی ہمارے یہاں 4-5 اسٹیٹ میں الیکشن ہونے ہیں, اور پورے ہندوستان میں جو ہے ہولڈنگ لگی ہوئی ہے 370 کے آرٹیکل 370 کے بارے میں سیمینار بھی ہو رہی ہے, اور اس کو جسٹیفائی کیا جا رہا ہے ये जो हुकूमत ने किया, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया, वो बहुत अच्छा किया और ये अच्छा होना चाहिए, इससे तरक्की होगी। क्या होगा बाद में वो देखी जाएगी, लेकिन इस तरह की नैरेटिव जो है यहाँ पे चलाई जा रही है। जहाँ अभी आप लोगों ने जो शिमला एग्रीमेंट की बात कही, तो उसमें ये जो पहला पॉइंट है शिमला एग्रीमेंट का, मैं आपसे जिक्र करना चाहूँगा कि उसमें जिक्र यही है कि यूएन चार्टर के मुताबिक जो है इसका फैसला होना चाहिए। दूसरा पॉइंट आता है जिसमें बायलैटरल की बात की गई है, और इंटरनेशनल जो मेडिएशन है उसको हमेशा हिंदुस्तान ने नकारा है, इसलिए कि हमारी पहले तीन बड़ी जो ऐसी इश्यूज आए जिसमें इंटरनेशनल या यूएन मेडिएशन हुआ है और जिसको इंडिया ने एक्सेप्ट जरूर किया लेकिन शायद उसको पसंद नहीं आया, जिसमें मैं टूटली जो जिक्र करना चाहूँगा वो इंडस वाटर ट्रीटी है, जो ट्रीटी को हम उसका एहतराम तो करते हैं लेकिन शायद उसको हम बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं करते, इसलिए कि बहुत सारे हमारे यहाँ लोग कहते हैं कि वो ट्रीटी भी एब्रोगेट कर देनी चाहिए जो वर्ल्ड बैंक की मेडिएशन में हुआ था। दूसरा जो रन ऑफ कच्छ में भी हुआ था जिसमें हैरोल्ड विल्सन जो यूपीए के प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त उन्होंने 68 में किया था, उसको भी उन्होंने बहुत ज़्यादा पसंद नहीं किया यहाँ पे। और जो ताशकंद डिक्लेरेशन हुआ था जाहिर है वो भी बहुत पसंद नहीं किया, तो जाहिर है कि हिंदुस्तान जो है वो इंटरनेशनल जो मेडिएशन से बहुत दूर भागता है, इसलिए कि उसमें हिंदुस्तान का बहुत ज़्यादा फायदा होगा नहीं। जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उससे उनको पोलराइजेशन के लिए बहुत मदद मिलती है। दूसरी ये कि जो आप पाकिस्तान आर्मी के लिए जो बातें कहती हैं, हमारी आर्मी का भी एक वेस्ट इंटरेस्ट है कि वो वहाँ जमे रहें, और वहाँ पे मैं कहूँगा कि तमाम जो इम्पॉर्टेंट जगह हैं जैसे स्पोर्ट्स स्टेडिया है, कॉलेज यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स हैं, और वो जो गेस्ट हाउसेज वगैरह हैं वो तमाम आर्मी ने ऑक्यूपाई कर रखा है। और ये तो बल्कि मैं कहूँगा कि हम लोगों ने अपने इंटरनेशनल रिपोर्ट पर भी गवर्नमेंट को, हुकूमत को ये कहा कि जब तक जो वहाँ की जो जगहें हैं जो एजुकेशन और हेल्थ के लिए हैं या स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हैं या कमर्शियल हैं, वो जब तक वहाँ हटाई नहीं जाएंगे, आर्मी को दूर नहीं ले जाया जाएगा, तो वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी नहीं होगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब हम इसके रेजोल्यूशन की किसी भी तरह की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि अड़कने जो है शिमला एग्रीमेंट में भी आती है, यूएन मेडिएशन में भी है, जिसकी वजह से हम इसको स्टेटस को बरकरार रखने के वो हम देखते हैं कि हमारी हिम्मत से ज़्यादा इसमें अच्छा पॉसिबिलिटीज नज़र आती हैं। तो मैं ये इसको इस तरह से देखता हूँ कि जो सिचुएशन है वो पर्टिक्यूलर होती चली जा रही है। और एक अभी हमारे साथी ने कहा कि कश्मीरी जो एस्पायरेशन हैं उसको समझने की जरूरत है, शायद इसलिए कि उनकी आवाज़ के मुताबिक, उनकी मर्जी के मुताबिक कोई हल निकालें, बजाय इसके कि हम इंडिया और पाकिस्तान का नैरेटिव देखें। तो इसमें मैं आप सर्च करूँ कि ये बिल्कुल लोगों को ये मालूम है कि जब हम वहाँ कश्मीरी आवाम के पास जाएंगे तो वो तो यही कहते हैं हम क्या चाहते हैं, आज़ादी। अब आज़ादी का आप जिस तरह से भी इंटरप्रेट करें, लेकिन वो जहाँ पे समझ में आता है कि वहाँ पे जो आवाम है वो बिल्कुल ही किसी भी तरह के सेंट्रल गवर्नमेंट की एक्शन से और जो पिछले 30 सालों में हुआ है उससे बिल्कुल ही नाखुश है, और वो शायद न तो पाकिस्तान की तरफ झुकना चाहेंगे न ही हिंदुस्तान की तरफ झुकना चाहेंगे, कहीं ना कहीं वो अपनी ग्रेटर और फुल ऑटोनॉमी की वो बात करेंगे। तो इसी वजह से जो थोड़ी बहुत नॉमिनल ऑटोनॉमी मिली भी थी अंडर 370 उसके भी तमाम वो खिलाफ है। और तरीका जो है कि खास करके जो प्रोसेस फॉलो किए गए उससे लोगों को गम गुस्सा ज़्यादा है, खास करके जो मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज की। तो ये मसला जो मैं समझता हूँ कि 70 सालों में जो था वो बहुत ही और पेचीदा हो गया है, और मैं नहीं समझता यहाँ पे जब हम लोग बात करते हैं कि आखिर इसका रास्ता क्या हो सकता है, क्या वे फॉरवर्ड है। अब वे फॉरवर्ड तो ये हो सकता है कि लोगों की राय जानी जाए, किसी न किसी तरह से वहाँ पे पोलिटिकल प्रोसेस शुरू हो, लेकिन इससे भी इंसान नजर नहीं आती। अभी दो दिन पहले यहाँ पे जो इंचार्ज मिनिस्टर साहब हैं जो करियर के जो जम्मू कश्मीर से ही आते हैं, उन्होंने कहा कि अगले 18 महीने तक जो रहनुमा है उनको छोड़ने की शायद कोई उम्मीद नहीं है, यानी वो अभी डिटेंड ही रहेंगे। तो गर्ज ये कि हुर्रियत लीडर से बात होगी नहीं, जो मेन स्ट्रीम लीडर थे वो जेल में ही रहेंगे, तो आखिर अब किससे बात होगी। तो मैं नहीं समझता कि कोई वहाँ पे डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है शुरू होने के कोई अमकान।
मैं एक बात यहाँ पूछना चाहूंगी काक साहब से, کاک صاحب, آپ پنڈت ہیں اور ایک بہت ہی حامی ہیں پیس کی کوششوں کے. مجھے عائشہ کی بات سچ پوچھیں تو میں بھی دل سے اس بات کو یقین رکھتی ہوں کہ بات تو ساری کشمیری عوام کی ہے نا, اور ہم دیکھتے ہیں کہ چاہے پاکستان کچھ کرے یا انڈیا کچھ کرے, وہ خربوزہ چھری پہ گرے یا چھری خربوزے پہ, نقصان تو کشمیری عوام کا ہی ہمیں نظر آتا ہے ہمیشہ. تو اب ایک ایسی صورتحال میں اگر ہم دیکھیں کہ شاہ فیصل جیسے نوجوانوں کو جس نے سول سروس کے امتحان میں پوزیشن حاصل کی, اور میں نے ان کا انٹرویو کیا تھا اور وہ بہت ہی حامی تھے, یعنی ان کو کوئی یہ خواہش نہیں تھی کہ علیحدہ ہو جائے کشمیر جو ہے انڈیا سے. تو جب اس طرح کے لوگوں کے پر آپ پابندیاں لگاتے ہیں اور ان کو ایئرپورٹ سے واپس لوٹنے پہ مجبور کرتے ہیں, تو یہ جو ریزینٹمنٹ ہے ان لوگوں میں بھی جو پہلے شاید بھارت کے ساتھ رہنا چاہتے ہوں, جیسے کہ انصاری صاحب نے کہا, عام رائے تو یہی ہے. تو اب مجھے بتائیے کہ پھر کیا سولوشن ہے, کیا آپ کو نظر آتا ہے؟ کیونکہ اگر یو این چارٹر کے مطابق شملہ کا معاہدہ بھی یہی کہتا ہے کہ فیصلہ ہونا چاہیے, تو انڈیا کو پھر ریفرنڈم تو کرانا چاہیے نا, جو کہ اقوام متحدہ کا مطالبہ بھی ہے. اس پر بات کیوں نہیں ہوتی کشمیری عوام کے ساتھ؟
جہاں تک شہناز میں کہنا چاہتا ہوں, پہلے بھی میں نے دہرا دیا کہ بھارت کی کوئی بھی سرکار ہو, وہ بھارتیہ جنتا پارٹی ہو, کانگریس ہو, وہ اقوام متحدہ کے حساب سے چلے گا نہیں, کیونکہ انہوں نے بائی لیٹرل ایک طریقے کا ایک اوبسیشن بنا ہے پالیسی, پبلک پالیسی کا. یہ تو پہلی بات مانی ہے. دوسری بات جو ہے کہ سارا ہندوستان اس وقت سہمت ہے, سپورٹ کرتا ہے کہ جو سرکار کا قدم ہے میرے درشٹی کون سے, میرے پرسپیکٹو سے غلط ہے, غلط ہے, کیونکہ آرٹیکل 370 ہٹانا مجھے لگتا ہے ان کانسٹیٹیوشنل ہے, ان ڈیموکریٹک ہے, اس سے کوئی شک نہیں ہے, میں نے پبلک ڈومین میں یہ کہا ہے, اور ایک طریقے سے ہیومینیٹیرین نہیں ہے, کیونکہ ہم ہماری سرکار نے بھارت میں ہم نے وعدہ کیا تھا کشمیریوں کا آپ کا اسپیشل اسٹیٹس ہوگا. یہ تو پہلی بات دہرانے کی بہت ہی ضرورت ہے. دوسری ہے یہ, مطلب جو کچھ بھی ہم بات کر رہے ہیں ہم ایک لفظ کا استعمال نہیں کر رہے ہیں, وہ ہے دہشت گردی, ٹیررزم. اب ٹیررزم نے جو بھارت اور پاکستان کے رشتوں میں ایک طریقے کی درار پیدا کی, ایک شیڈو آیا ہے اس کی وجہ سے. اب یہی ہم ابھی اس وقت اس سرکار کی بات کر رہے ہیں. میں آپ کو شہناز یاد دلانا چاہتا ہوں, 2014 میں چیچک کرتے کرتے بھی نواز شریف مودی صاحب کی سویئرنگ ان سیریمنی میں آئے. بٹ یہ بھی یاد دلانا چاہتا ہوں کہ بنا بلائے, بنا انویٹیشن کے مودی صاحب کابل سے آ کے نواز شریف کے رائے بند میں پہنچے, وہاں گرینڈ ڈاٹر کی ویڈنگ ہو رہی تھی, نواز شریف صاحب کا خود کا برتھ ڈے تھا, اور اس کے ایک ہفتے کے بعد پٹھان کوٹ ہوتا ہے, اس میں کور 16 کور جموں میں اٹیک ہوتے ہیں, اس کے بعد اوری ہوتا ہے. تو یہ آپ یہ دیکھیں نا, اگر آپ کے 130 کروڑ بھارت واسی ہندوستانی ہے, وہ اپنی آنکھوں سے میڈیا رپورٹس ڈے ٹو ڈے پڑھتے ہیں, تو ان کے جذبات جو ایک طرح سے پاکستان کی طرح ایک طرح کی نیوٹرالٹی ہے, ٹھیک ہے بات کریں گے ویسا چلیں گے, اب تو بالکل ایک نفرت کا ماحول پیدا ہوا ہے. اسی لیے میں یہ بیک گراؤنڈ دے رہا ہوں, کیونکہ آپ نے سوال پوچھا ہے کہ ہم آگے کیسے بڑھیں گے. یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے, دونوں نیبرز ہیں بھارت اور پاکستان, دونوں کی ایک کامن سولیزیشنل ہسٹری ہے. وہ جب آپ جنوبی ایشیا کی بات کرتے ہیں, بھارت ہی پاکستان بھی نہیں ہے, 6 اور ملک ہیں, کیا ہم نے اس کنسٹرکٹ کو جو اکنامک کنسٹرکٹ تھا کہ کنیکٹیویٹی ہوگی, لوگوں کا ملاپ ہوگا, ملاو ہوگا, لوگ ملیں گے ایک دوسرے سے, ٹریڈ ہوگا, تجارت ہوگی, سب کچھ ٹھپ پڑا ہوا ہے. مجھے لگتا ہے اگر ہم تاریخ پہ جائیں, ایک وقت آیا ہے کہ شاید بات ہوگی. یہ کب ہوگی یہ میں کہہ نہیں سکتا ہوں, مگر یہ ایک سوال جو اٹھایا گیا تھا کہ اس وقت جو کشمیر کا یوتھ ہے, کشمیر کا یوتھ بہت ہی اہمیت رکھتا ہے, کیونکہ ان کے فیوچر کی بات ہو رہی ہے, ان کا فیوچر ڈیسائیڈ ہو رہا ہے. وہ اس وقت کہتے ہیں کہ ہم اپنا فیوچر خود ہی کریں گے. کیوں؟ क्योंकि 370 हटाने और 35 से हटाने के बाद जो जिसे हम हिंदी में मुख्यधारा मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज हैं उनको तो बिल्कुल इरेलीवेंट बनाया है केंद्र सरकार ने। फारूक अब्दुल्ला तीन बार मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर रहे हैं जम्मू कश्मीर के, वो यूनियन मिनिस्टर रहे हैं, शेख अब्दुल्ला के बेटे हैं, उनका कार्डर है, हर ग्राउंड जीरो पे नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई ना कोई नुमाइंदा आपको मिलेगा। मैं हाल ही में कश्मीर कुछ 5-6 दिन पहले था। तो ये दिलाना चाहता हूँ अब मेन स्ट्रीम पार्टीज को और सेपरेटिस्ट पार्टीज को एक ही लाइन में लगा दिया है इस
हाँ, बहुत ही शदीद रिएक्शन है। मैं आयशा आप जो कुछ फरमाया भी काक साहब ने थोड़ा सा इस पर आपका तबसरा चाहूंगी।
जी जहाँ तक काक साहब कश्मीर के माहौल जो आजकल है और जो जरूरत है मैं तो बिल्कुल उनके साथ अग्री करती हूँ, मगर जहाँ मैं शायद उनसे इख्तलाफ करती हूँ कि मतलब ये इंडिया पाकिस्तान का जो ये इंटरनेशनलाइज हो गया है इशू, बट इंडिया नहीं चेंज करेगा। मगर ये मैं बातें कह चुकी हूँ कि इंडिया जब तक इंडिया की पॉलिसी नहीं चेंज होगी और वो मीडिएशन नहीं चाहता, मगर ये बहुत पुराना मसला है कि पाकिस्तान के साथ बात करनी है तो किस बारे में बात करनी है कि जब आप पीके ओ का वापस करेंगे, तो इसी वजह से पाकिस्तान वाज ड्रिवन टू एक्सट्रीम्स जो हुआ था 1990 के बाद और जिसका भी रद्द अमल है दुनिया में, और इसी वजह से पाकिस्तान का नैरेटिव नहीं चल रहा इतना ज्यादा। मैं समझती हूँ कि ये सब बातें सोचने वाली हैं, मगर जब तक इंडिया थोड़ा सा गिव नहीं करेगा, और इस वक्त तो मुझे लगता है कि इस हुकूमत के अंदर तो शायद कोई उम्मीद मुझे नजर नहीं आती बातचीत की, मगर आई थिंक कि ये जो अनटेनेबल सिचुएशन बना दी है कश्मीरियों के लिए, मेरे ख्याल में सबसे पहले उसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। इंडिया पाकिस्तान बाद में अपना कश्मीर का सोल्यूशन करें ना करें, मगर जहां तक ये मुसीबतें कश्मीरियों पे इस वक्त पड़ी हुई हैं इसके ऊपर इमीडिएट हल की जरूरत है।
लेकिन कश्मीर
एक चीज मैं बात करना चाहता हूँ क्योंकि आयशा जी ने एक बहुत ही अहम मुद्दा उठाया है
जी।
मतलब अगर आप कश्मीर की बात कर रहे हैं, कश्मीर का कोई मसला हल नहीं होगा जब तक भारत और पाकिस्तान के रिश्ते ठीक ना हो। और मैं फिर से आपको याद दिलाना चाहता हूँ 4-point फॉर्मूला जो मुशर्रफ और वाजपेयी के बीच में बहुत एडवांस स्टेज पे पहुंचा था। आप जानते हैं भारत के प्रधानमंत्री के नुमाइंदे सती लांबा और मुशर्रफ के नुमाइंदे तारिक अजीज और उनके बाद उनके फॉरेन सेक्रेटरी जो थे फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी, वो आपको 95% कश्मीर का सोल्यूशन दुनिया के लिए लाए हैं। मुझे लगता है अगर आपको आगे बढ़ना है, ये नहीं ये कहना ठीक नहीं है कि बस इंडिया पाकिस्तान को छोड़ दिया क्या होगा, नहीं, इंडिया पाकिस्तान के रिश्ते ठीक होने चाहिए।
मेरी बात सुनिए कि व्हाट आई एम सेइंग इज नॉट कि देखिए मेरा जो पॉइंट है कि एक इमरजेंसी सिचुएशन पैदा हो गई है जिसके ऊपर बातचीत तो बहुत वक्त लगता है, बातचीत तो इन दो मुल्कों में और स्पेशली इंडिया पाकिस्तान में तो बहुत वक्त लगेगा, मगर कश्मीरियों को इस वक्त इमीडिएट रिमीडियल मेजर्स चाहिए। They can't wait for India Pakistan to sort out something they haven't sorted out for 73 years.
जी यही तो बात है ना कि आप जब तक कैसा दबाव डल सकता है, एक दबाव डल सकता है कि अगर सूरत हाल खराब हो जाए और वायलेंस बढ़े तब इंटरनेशनल प्रेशर्स और लोकल डोमेस्टिक प्रेशर्स बढ़ेंगे। क्या वो होगा मैं कह नहीं सकता हूँ, मगर मुझे प्रिंसिपल जो पोजीशन है वो ये है कि भारत को पाकिस्तान के साथ बातचीत करनी चाहिए। हाँ, इसके बावजूद जब इमरान साहब कहते हैं कि 30,000 से 40,000 टेररिस्ट उनके यहाँ मौजूद हैं, जब वो कहते हैं कि अलकायदा को जब ट्रेन और ऑर्गेनाइज और क्रिएट करने के लिए पाकिस्तान की सरकार की उस पर काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी रही है, ये खुद ही एडमिट कर रहे हैं। तो अगर ये एडमिट कर रहे हैं, मुझे लगता है कि भारत को भी नया कल्पा करना चाहिए कि देखिए हम हमारी गलती ये है, ना तो हमने कश्मीरियों से बात की पिछले 10 साल से और ना तो किसी तरीके से पाकिस्तान से बात की है। अगर पाकिस्तान के साथ डायलॉग प्रोसेस शुरू हो, वो कॉम्पोजिट डायलॉग हो या इनफॉर्मल डायलॉग हो या बैक चैनल डायलॉग हो, वो आप जो भी उस पर मोहर लगाना चाहते हैं लगा दीजिए, मगर वैसा ही डायलॉग, जेन्युइन डायलॉग होना चाहिए अलगाववादियों के साथ और जो मेन स्ट्रीम पार्टी के साथ।
मैं
ये दोनों त्रिकोण में ट्राइंगल में ये दोनों लैटरल्स ना चलें तब तक ये जो इस वक्त अलगाववादी और जहां तक नाराजगी हेट्रेड जो हमारे युवाओं में यूथ में कश्मीर में भारत के खिलाफ है वो जारी रहेगा।
मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, प्रोग्राम हमारा बिल्कुल खत्म हो रहा है और इस गुफ्तगू में हमारे साथ शामिल थी आयशा जलाल बॉस्टन से, कपिल काक साहब इंडिया से, इनके साथ एम एम अंसारी साहब ये भी इंडिया से हमारे साथ शामिल थे, शमशाद अहमद खान साहब पाकिस्तान से हमारे साथ थे लेकिन उनका सिलसिला मुनक़ता हो गया, प्रोड्यूसर हमारे असफर इमाम थे। शहनाज अजीज़ को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताहाए नज़र पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौक़िफ़ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।